قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کے لیے حکم دیا گیا ہے. یہ 183 سے 185 آیات ہیں. ان میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ان کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ گنتی کے چند دن ہیں, اس پر بھی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے, اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو ان پر روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے. پھر جو شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے, اور روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے رہنما بنا کر اور نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں, جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے سراسر ہدایت بھی ہیں اور حق و باطل کا فیصلہ بھی. تو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے, اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کرے, اور فدیے کی اجازت اس لیے ختم کر دی گئی ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور جو خیر و برکت اس میں چھپی ہوئی ہے اس سے محروم نہ ہو. اور اس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو, اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار بنو. نماز اور زکوٰۃ کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا تیسری اہم عبادت روزہ ہے. عربی زبان میں اس کے لیے صوم کا لفظ آتا ہے, جیسے ہم اردو میں روزہ کہتے ہیں تو عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں, جس کے معنی کسی چیز سے رک جانے اور اس کو ترک کر دینے کے. یعنی صوم کا جو لغوی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز سے رک جائیں یا کسی چیز کو چھوڑ دیں. گھوڑوں کو تربیت دینے کے لیے جب بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا تو اہل عرب اسے ان کے صوم سے تعبیر کرتے تھے. یعنی گھوڑوں کو تربیت دینے کے لیے ان کو بعض اوقات کئی کئی دن کھانا نہیں دیتے تھے تاکہ وہ مشقت اٹھانے کے قابل ہو جائیں, تو اس کو بھی عربی میں صوم سے تعبیر کرتے تھے. شریعت کی اصطلاح میں یہ لفظ خاص حدود و قیود کے ساتھ کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رک جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں یہ اصطلاح بن گئی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کیے ہیں اس کے مطابق آدمی ایک خاص مہینے میں خاص موقع پر رک جاتا ہے. اردو زبان میں اسی کو روزہ کہتے ہیں. انسان چونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے جذبہ عبادت جب اس کے اس عملی وجود سے متعلق ہوتا ہے تو پرستش کے ساتھ اطاعت کو بھی شامل ہو جاتا ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور معبود کی حیثیت سے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں, رکوع و سجود کرتے ہیں, دعا و مناجات کرتے ہیں, یہ سب معاملات کرتے ہیں. تو جس وقت ہم عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم کو کچھ افعال انجام دینے ہوتے ہیں. ہماری ایک عملی زندگی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک مقام پر سٹیٹک کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں ہم نے اللہ کی پرستش کے آداب تو ملحوظ رکھے لیکن عملی زندگی اس سے خالی ہو جائے. تو عملی زندگی میں وہی جو ہمارا عبادت کا جذبہ ہے اللہ کے ساتھ, وہ اللہ کی اطاعت میں بدل جاتا ہے. روزہ اسی اطاعت کا علامتی اظہار ہے. یعنی خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور جس طرح پرستش میں ہوتا ہے اسی طرح اس کے حکم کی پیروی اور اس کی اطاعت میں بھی ہوتا ہے. اس نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے, کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, ہمیں اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہوتا ہے. کچھ چیزوں کو اس نے منکر قرار دیا ہے, اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہوتا ہے. کچھ چیزوں کو اس نے برائی قرار دیا ہے, اس سے ہمیں اپنا دامن بچانا ہوتا ہے. کچھ چیزوں کو اس نے فوش قرار دیا ہے اور ہماری عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ ایسا ہی ہے, اس سے ہم کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے. تو یہ جس طرح بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ انسان کے اندر جو خواہشات, جذبات اور رغبات کی ایک جورش ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ بعض اوقات حدود سے تجاوز کرتا ہے, تو اس میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے سامنے آتا ہے. اس موقع پر اگر ایک آدمی اللہ کو اپنا پروردگار مانتا ہے اور اس کی پرستش کرتا ہے, اس کی نماز پڑھتا ہے, اس کے سامنے رکوع و سجود کرتا ہے, تو یہی پرستش, یہی عبادت اس سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس کا حکم بھی مانے. اب چونکہ حکم بھی دنیا میں خدا کا ماننا ہوتا ہے، بہت سے معاملات میں جو امتحان ہمیں دیا گیا ہے اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں اللہ کی عبادت کر کے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد باقی زندگی میں اللہ کے حکم کی پیروی نہ کریں، تو اس اطاعت اور اللہ کے اس حکم کی پیروی کے لیے اپنے آپ کو خوگر بنانے کی غرض سے اس کے علامتی اظہار کی حیثیت روزے کو حاصل ہو جاتی ہے، جس طرح باقی سب عبادات کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ کسی حقیقت کا علامتی اظہار ہے، کوئی سمبولک ایکسپریشن ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمارا دل جھکتا ہے، اس کا علامتی اظہار رکوع اور سجود کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے روزہ اطاعت کا علامتی اظہار ہے، اس میں بندہ اپنے پروردگار کے حکم پر اور اس کی رضا اور خوشنودی کی طلب میں بعض مباحات کو، جائز چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دے کر مجسم اطاعت بن جاتا ہے۔ یعنی یہ اس لحاظ سے عبادت ہے کہ بندے نے کیا کیا ہے، ایک تو وہ چیزیں نا جن سے انسان کو رکنا چاہیے، یعنی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، آدمی کو بدکاری نہیں کرنی چاہیے، ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے، یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جن سے رکنا ہی چاہیے آدمی کو، یعنی اگر وہ ان کا ارتکاب کرتا ہے تو تب وہ یہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں مباحات ہیں، کھانا پینا، بیویوں کے پاس جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں مباح ہے، یہ فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو مباح اور جائز ہونا چاہیے۔ تو بندہ اپنے آپ کو خدا کا ایک عابد بندہ بنانے کے لیے اور اللہ کی اطاعت اور پیروی میں آنے کے لیے علامتی طور پر کیا کرتا ہے کہ اپنے پروردگار کی رضا اور اس کی خوشنودی کی طلب میں بعض جائز چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دے کر گویا مجسم اطاعت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے تو اس وقت گویا اطاعت کا وجود ہوتا ہے وہ، اور اس طرح گویا زبان حال سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حکم سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ یعنی جب آدمی روزہ رکھے ہوئے ہوتا ہے تو گویا اپنی زبان حال سے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے وجود سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ جو چیزیں جائز تھیں، مباح تھیں، جن کو ترک کرنے کے لیے کوئی عقلی دلیل نہیں تھی، میرے پروردگار نے حکم دیا ہے، اس کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کے حکم کی پیروی میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ باقی جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ چھڑواتے ہیں ان کو چھوڑنا ہی چاہیے آدمی کو، لیکن سراپا اطاعت ہوتا ہے اس وقت بندہ جب جن کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف خدا کے حکم پر وہ چھوڑ دیتا ہے، 24 گھنٹے کے لیے، 10 گھنٹے کے لیے، 20 گھنٹے کے لیے، جتنا بھی وقت ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اگر قانون فطرت کی روح سے جائز کسی شے کو بھی اس کے لیے ممنوع ٹھہرا دیتا ہے، یعنی اس کا پروردگار اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے اس کی روح سے ایک چیز جائز تھی لیکن بندوں کے لیے اس نے کہا کہ نہیں رک جاؤ، تو بندے کی حیثیت سے، کیونکہ بندے ہیں ہم اور وہ ہمارا مالک ہے، زیبا یہی ہے کہ وہ بے چون و چرا اس کو حکم کے سامنے سر تسلیم کم کر دے۔ روزہ ہمیں اس بات کی تربیت دیتا ہے، یعنی ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کے حق میں دلائل موجود ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا صحیح جذبہ آدمی کے اندر ہے اور اس کو اپنا معبود مانتا ہے تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی مباح چیز کے بارے میں بھی، جائز چیز کے بارے میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے رک جاؤ، تو بندے کا کام یہی ہے کہ اس سے رک جائے۔ اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کی بزرگیوں کی بریائی کے احساس و اعتراف کی یہ حالت اگر غور کیجئے تو اس کی شکر گزاری کا حقیقی اظہار بھی، یعنی بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس دنیا کے اندر، جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسی کی دی ہوئی ہے، تو جائز نعمتوں کے معاملے میں بھی جب وہ اس کے حکم پر رک جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو منع میں حقیقی سمجھتا ہے، اور اس طرح رک جانا اس سے بڑا کوئی شکر گزاری کا اظہار بھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن نے اسی بنا پر روزے کو خدا کی تکبیر اور شکر گزاری قرار دیا، یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت تم روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہو تو گویا خدا کی بڑائی، خدا کے حکم کی برتری، خدا کے حکم کی عظمت کا اظہار و اعتراف کر رہے ہوتے ہو، اور اس بات کا بھی اظہار و اعتراف کر رہے ہوتے ہو کہ میں اس کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ان نعمتوں کو میرے لیے مباح اور جائز کیا تھا، آج اس نے روک دیا تو رک گیا۔ تو یہ اس کی بڑائی کا بھی اعتراف ہے، اس کی عظمت کا بھی اعتراف ہے، اس کی بزرگی کا بھی اعتراف ہے، اس کی کبریائی کا اعتراف ہے، اور اس کے ساتھ شکر گزاری بھی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت اس مہینے میں تمہیں عطا فرمائی ہے اور جس میں عقل کی رہنمائی اور حق و باطل کے مابین فرق و امتیاز کے لیے واضح اور قطعی حجتیں ہیں، اس پر اللہ کی بڑائی کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ یعنی روزے کو رمضان کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے کہ یہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن دیا، یہ ہدایت کا مہینہ ہے، یہ ہدایت کس مقصد کے لیے ہے؟ عقل کی رہنمائی کے لیے ہے، حق و باطل میں فرق و امتیاز کے لیے ہے، اس میں واضح اور قطعی حجتیں ہیں، اس کے ذریعے سے خدا نے تم پر حق کو واضح کیا ہے، تو اس میں اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے اور اس کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ گویا جس مہینے میں اللہ کی ہدایت ملی ہے اسی مہینے کو خدا کی نعمتوں کے اعتراف کا مہینہ بنا دیا گیا اور اس کی عظمت کے اعتراف کا مہینہ بنا دیا گیا. اور اس کی صورت کیا اختیار کی گئی؟ اس کی صورت بھی دیکھیے کہ کوئی جشن منانے کے لیے نہیں کہا گیا, کوئی سازینے بجا کے شنائیاں بجا کے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کا مجسم نمونہ بن جاؤ اس مہینے میں. روزے کی یہ حقیقت ہے جس کے پیش نظر کہا گیا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور وہی اس کی جزا دے گا. یعنی چونکہ روزے میں انسان ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو بظاہر ممنوع نہیں جائز ہے, صرف اللہ کی اطاعت کے لیے چھوڑ دیتا ہے, تو فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی بندے نے جب بغیر کسی سبب کے محض اللہ کے حکم کی تعمیل میں بعض جائز چیزیں بھی اپنے لیے ممنوع قرار دے رہی ہیں, تو اب اللہ ناپ تول کر کسی حساب سے نہیں بلکہ خاص اپنے کرم اور اپنی عنایت سے اس کا جواب دے گا. یعنی باقی سب عبادات میں تو یہ ہے یا نیکیوں میں یا اچھے کاموں میں کہ ان کے لیے ایک مقدار اجر کی مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لحاظ سے اپنے بندوں پر اپنی نعمتیں جنت میں عام کرے گا, لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت میں بندہ کسی حقیقی دائیے کے بغیر کچھ چیزوں کو اپنے لیے ممنوع قرار دے دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ جب بندے نے میری بات اس طریقے سے مانی ہے تو اب میں بھی ناپ تول کر کسی حساب سے نہیں بلکہ خاص اپنے کرم اور اپنی عنایت سے اس کا اجر دوں گا, اور اس طرح بے حساب دوں گا کہ بندہ نحال ہو جائے گا. ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن آدم جو نیکی بھی کرتا ہے اس کی جزا اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دی جاتی ہے, لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے. حضور نے فرمایا کہ جتنی بھی نیکیاں تم کرتے ہو ان کی جزا کا قاعدہ یہ ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیتے ہیں, لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, اس لیے کہ بندہ اپنے کھانے پینے اور اپنی جنسی خواہشات کو اس میں صرف میرے لیے چھوڑ دیتا ہے. یعنی یہ چونکہ عبادت خاص میرے حکم پر کی جاتی ہے تو اس لیے میں اس کی جزا دوں گا, اور ظاہر ہے کہ جب پروردگار یہ کہتا ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا تو پھر کیا کہنے ہیں اس جزا کے. چنانچہ فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے خوشی کے دو وقت ہیں, ایک جب وہ روزہ کھولتے ہیں, دوسرا جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عبادت کی اہمیت کس قدر غیر معمولی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لا خلوف و فم الصائم اطیب عند اللہ تعالیٰ من ریح المسک, روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی یہ ایسی عبادت ہے کہ گویا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور کرم ہی کے مواقع ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا ہے کہ ان فی الجنت بابن یقال له الریان یدخل منهم الصائمون یوم القیامہ لا یدخل معهم احد غیرهم یقال این الصائمون فیدخلون من فاذا دخل آخرهم اغلق فلم يدخل منه احد. جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے, روزے دار قیامت کے دن اس سے جنت میں داخل ہوں گے, ان کے ساتھ کوئی دوسرا داخل نہ ہو سکے گا. یعنی خاص تشریف, خاص اعزاز اور خاص اکرام ملے گا روزے داروں کو, ایک خاص دروازہ ہوگا, یوں سمجھ لیجیے کہ ایک وی آئی پی گیٹ ہوگا جس سے وہ گزریں گے, اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا وہاں سے داخل نہ ہو سکے گا. پوچھا جائے گا روزے دار کہاں ہے, پھر وہ اس میں داخل ہوں گے, اور جب ان میں سے آخری شخص بھی داخل ہو جائے گا تو اسے بند کر دیا جائے گا, اس کے بعد کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا. اس عبادت کا, یہ جو روزے کی عبادت ہے اور جس کا یہ درجہ بیان کیا گیا ہے اور جس کی یہ حقیقت ہے, اس کا منتہائے کمال بھی ہے. ایک روزے کو آپ ایک آخری درجے تک لے جا سکتے ہیں, وہ شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں اپنے اوپر کچھ مزید پابندیاں عائد کر کے اور دوسروں سے الگ تھلگ ہو کر چند دن کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے. یعنی روزہ ہی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے رکھ لیا تو ایک تو یہ نا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, آپ صبح کے وقت روزہ شروع کرتے ہیں, شام کو کھولتے ہیں, اس دوران میں آپ زندگی کے معمولات انجام دیتے رہتے ہیں. پابندی صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کھائیں پیئیں گے نہیں, ازدواجی تعلقات روزے کے دوران میں نہیں رکھیں گے. آپ اپنے اوپر کچھ مزید پابندیاں عائد کرتے ہیں, دنیا سے بالکل الگ ہو کر چند دنوں کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ وہاں اللہ کی آدمی عبادت کرے, تو یہ گویا روزے کا منتہائے کمال ہے. روزہ ہی ہے یہ, یعنی روزے کو ایک اور درجہ آگے بڑھا کر ایک آخری کمال تک پہنچا دیا گیا ہے. اصطلاح میں اسے اعتکاف کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو اعتکاف ہے یہ کیا ہے, روزے کی حالت میں جو پابندیاں عائد کی گئی تھی ان میں چند اور پابندیوں کا اضافہ کیا. یعنی مثلا یہ کہ آپ مسجد میں جا کے بیٹھ گئے اور رات کے وقت میں اس میں ازدواجی تعلقات ممنوع قرار دے دیے گئے, یہ زائد پابندیاں ہو گئی. تو اس میں گویا وہ چیز جو روزے سے حاصل کرنا پیش نظر تھا وہ اپنے منتہائے کمال کو پہنچ گئی. یہ جو عبادت ہے یعنی روزے کو اس درجے تک لے جانا, یہ اگرچہ رمضان کے روزوں کی طرح لازم تو نہیں کیا گیا لیکن تزکیہ نفس کے نقطہ نظر سے اس کی بڑی اہمیت. یعنی یہ جو اعتکاف ہے اس کے ذریعے سے گویا آدمی اپنا کچھ زنگ اتار لیتا ہے. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو کتنا ہی پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے کچھ نہ کچھ زنگ لگتا رہتا ہے. تو تھوڑے دنوں کے لیے, کچھ وقت کے لیے, دو دن کے لیے, چار دن کے لیے اگر آدمی بالکل الگ ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور خاص طور پر اگر رمضان میں اور بالخصوص اگر روزے کی حالت میں, تو اس سے اس کی توقع ہوتی ہے کہ جو طبیعت کے اوپر ایک زنگ لگ گیا ہے وہ ختم ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ اس میں روزہ بھی ہوتا ہے, اس میں نماز بھی ہوتی ہے, اس میں تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے, اس سے ایک خاص کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ کیفیت جو ہے یہ نفس کے اوپر ایک تجرد کی, ایک انقطاع کی, اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ٹوٹ کر لگ جانے کی, جس کو قرآن اپنی اصطلاح میں تبتل اللہ کہتا ہے, اس کی ایک حالت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. اس سے روزے کا جو اصلی مقصود ہے وہ بالکل درجہ کمال پر حاصل ہو جاتا ہے. یعنی اعتکاف گویا روزے ہی کی عبادت کو بالکل آخری انتہا تک پہنچا دیتا ہے. رمضان کے آخری دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنا پر ہر سال اپنی مسجد میں معتکف ہو جاتے ہیں اور اپنے روز و شب دعا و مناجات, رکوع و سجود اور تلاوت قرآن کے لیے وقف کر دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر سال ہی کم و بیش اس عبادت کے لیے معتکف ہو جاتے تھے. سیدہ عائشہ کا بیان ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العش شد میزرا و احیا لیلا و ایقظ اہلا. رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر عبادت کے لیے کس لیتے, خود بھی شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے اٹھاتے تھے. گویا اس دس دن کو آپ خصوصی عبادت کا ایک عشرہ بنا لیتے تھے. اور اس طریقے سے گویا جو خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں ان کی اصلاح کے لیے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنانے کے لیے یہ ایک عبادت اپنے منتہائے کمال کو پہنچ جاتی ہے. روزے کی یہ عبادت مسلمانوں پر رمضان کے مہینے میں لازم کی گئی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ نفس کے میلانات کبھی ختم نہیں ہوتے اور اس دنیا کی ترغیبات بھی ہمیشہ باقی رہتی ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنا خاص کرم یہ فرماتے ہیں کہ شیاطین جن کے لیے لوگوں کو بہکانے کے تمام راستے بند کر دیتے ہیں. یعنی اس دنیا میں جس امتحان میں ہم کو ڈالا گیا ہے اس میں ایک تو ہمارے اندر بدی کے میلانات ہیں اور بدی کے وہ میلانات ہماری فطرت میں رکھے گئے ہیں جس طرح نیکی کے میلانات رکھے گئے ہیں. اس کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ اب نفس وما سواہ فالا ہما فجورا و تقوا, کہ ہم نے انسانی نفس کو بنایا اس طرح ہے کہ اس کے اندر جس طریقے سے حدود کے اندر رہنے کی صلاحیت ہے حدود کو پھلانگ جانے کی صلاحیت بھی. تو بدی اور نیکی کے میلانات لے کر انسان دنیا میں آتا ہے اور پھر اس کو عقل دی گئی ہے کہ وہ ان کو سمجھے, اس کا شعور دیا گیا ہے کہ کیا چیز خرابی کی ہے کیا چیز اچھائی کی ہے, پھر اس کو یہ صلاحیت دی گئی ہے ارادے اور اختیار کے ساتھ کہ وہ چاہے تو بدی کا راستہ اختیار کرے چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کرے. تو یہ جو اندرونی میلان ہے یہ تو موجود ہی ہے, لیکن اس کے بعد ایک اور چیز امتحان میں اضافہ کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ شیاطین جن میں سے جو لوگ شیطان کی پیروی ابلیس کی پیروی اختیار کر لیتے ہیں وہ پھر طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں. بالکل اسی طرح سے الٹ بھی صورتحال ہے کہ جب آدمی نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ملائکہ اس کے دل کے اوپر سکینت نازل کرتے ہیں. یعنی گویا دو مخلوقات میں سے ایک جنات اور ایک ملائکہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داری بھی انسان کے اس امتحان میں ادا کرتے ہیں. جنات میں سے جو لوگ اشرار ہیں جو ابلیس کے پیروں ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے, اس طرح یہ ہوتا ہے کہ بدی کے میلانات پیدا کرنے کی ایک خارجی قوت بھی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ تو موجود ہی ہے, تو رمضان میں اللہ تعالیٰ یہ کرم فرماتے ہیں کہ اندر کا میلان تو ویسے ہی رہتا ہے, اس پر تو آپ کو اپنے ارادے سے قابو پانا ہے, باہر کی یورش ختم کر دی جاتی ہے. یعنی یہ ایک خصوصی اہتمام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس موقع کے اوپر شیاطین جن کے لیے لوگوں کو بہکانے کے راستے بند کر دیے. جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا تو جو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے جنوں کو اوپر جا کر کچھ سنگن لینے کی بند کر دی گئی, بالکل اسی طریقے سے رمضان میں لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنے کی جو صلاحیت ان کے اندر رکھی گئی ہے اس کا بھی خاتمہ کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا ہے کہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، یعنی ان کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو بیڑیاں ان کو پہنائی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تاخت پر قدغن لگا دی جاتی ہے، ان کے لیے انسانوں کو گمراہ کرنے کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس مہینے میں ہر شخص کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو بغیر کسی خارجی رکاوٹ کے لیے، رکاوٹ کے اپنے لیے خیر و فلاح کے حصول کی جدوجہد کر سکے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اندر جو کچھ موجود ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن باہر سے اب کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ اس کا صلہ روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی؟ دنیا کی زندگی میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، اگر کچھ دنوں کے لیے ہم اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے نفس پر بھی غور کر لیتے ہیں اور اپنے میلانات کو بھی قابو میں لے آتے ہیں، تو جو گناہ ہو سکتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جن کی تلافی کرنی ناگزیر ہے وہ تو تلافی سے معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ بیان فرمایا۔ توبہ اصلاح کے بارے میں یہ قرآن کا عام قانون ہے، یعنی عام قانون ہے قرآن مجید کا کہ وہ گناہ جن گناہوں کی اصلاح اور جن کے لیے تلافی ضروری ہے وہ تو اسی طرح ہوگی، لیکن چھوٹی موٹی لغزشیں کوتاہیاں جو ہیں، یہ نماز سے، روزے سے اور اس طرح کی عبادات سے، اللہ کے ذکر سے، یاد سے، تسبیح سے، یہ ختم ہوتی رہتی ہیں۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص رمضان کے حوالے سے لوگوں کو اس کی بشارت اس طرح دی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بخاری کی روایتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، یعنی یہ ضروری، ایمان اور احتساب کے ساتھ آپ نے نفس کا جائزہ لیا اور یہ کوشش کی کہ اپنے آپ کو پاک کرے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش کرے، تو جس نے اس جذبے کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ گویا اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا ہے کہ آدمی نے اگر چھوٹی موٹی لغزشیں کی ہیں اور اس طرح کے بعض معاملات ہوئے ہیں تو وہ اس طرح عبادت سے، احتساب سے، توبہ سے، مغفرت سے دھل جاتے ہیں۔ جیسے آدمی کے اوپر کچھ علائشیں آ جاتی ہیں اور وہ نہا لیتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے، تو توبہ بھی اسی طریقے سے انسان کی تطہیر کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے اس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے آگے کے وبائے سب انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔